अच्छा। कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो स्पीकर बाद में शुरू करेंगे, काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि नमाजी की नमाज में खलल डालना ही दुरुस्त नहीं है, इसलिए स्पीकर से नमाजी की नमाज में तकलीफ होती है ना। हम अपना काम शुरू कर देते हैं बगैर माइक के, फिर जब हट जाएंगे माइक लगा लेंगे।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
صدق الله العظيم امام صاحب نے چونکہ نماز میں یہی آیت تلاوت کی تھی اور یہی آیت خطبے کی میں نے پڑھی ہے، دراصل اس میں ایک مضمون ہے بہت اہم، اس مضمون کی ہم لوگ دعا کرتے بھی ہیں اور بزرگوں سے، علماء سے، بڑوں سے دعا کراتے بھی ہیں۔ ابھی میں مائک لگا دیتا ہوں، لوگ نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد، کہ نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جب تک میں اپنا مائک بلند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مضمون اس میں جو اہم ہے، جس کی ہم دعا کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں اور اس کے طلبگار بھی ہیں، اس سے متعلق، اور وہ مضمون ہے استقامت کا مضمون۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرما۔ اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، علماء سے دعا کراتے بھی ہیں، آپ دعا کر دیں کہ استقامت نصیب ہو جائے۔ اس آیت کے اندر اس مضمون پر اللہ تعالی نے جو انعامات رکھے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن پہلے استقامت ہے کیا چیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، استقامت کی تعریف اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا اور انعام فرمایا، پھر جو آیت میں ذکر ہے انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ قائب بات یہ ہے کہ انسان کا قلب جس چیز کا حامل ہوتا ہے، جو چیز اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کا اثر اس کی ایک ایک چیز پر پڑتا ہے۔ جیسے شجاع اور بہادر ہوگا، ہر بات میں شجاعت اور بہادری کی باتیں کرے گا، سخی ہوگا، بس چاہے گا کہ بس کوئی موقع ہو میں سخاوت دکھاؤں، خوش اخلاق ہوگا، غصے میں بھی اپنے اس کی جو متانت اور سنجیدگی اور وقار نہیں جائے گا۔ جس آدمی جو تحمل مزاج، متحمل مزاج، برداشت مزاج والے، مزاج والا جو ہے، غصہ بھی کرے گا تو اس کے غصے کو دیکھ کر یہی شعر پڑھا جائے گا کہ ان کو آتا ہے میرے پیار پہ غصہ اور مجھے ان کے غصے پہ پیار آتا ہے۔ تو جو شخص کی خصوصیت ہوتی ہے، اس کی وہ چیز ایک ایک چیز میں جھلکتی ہے۔ شرافت ہوگی تو جب کسی کو برا بھلا بھی کہے گا تو اس میں بھی شرافت ہوگی، وہ بھی شرافت کے انداز میں ہی برا بھلا کہے گا۔ کہ جیسے لکھنؤ کے ایک بچے نے کہا نا کہ اگر آپ نے ایک بچے کی لڑائی ہوئی تو اس نے کہا دیکھیے آپ ہمیں ستائے نہیں ورنہ ہم آپ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو بچے نے کیا کہا، اگر آپ نے ہمیں ستایا تو ہم آپ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو اس نے کہا، اگر آپ ہماری شان میں گستاخی کریں گے تو ہم آپ کے رخسار پر چپت لگا کر سرخ کر دیں گے. تو لکھنوی انداز تھا، تو اس کے ہر چیز میں چھل جھلک رہا تھا. اور میرے شیخ، میرے پیر و مرشد نے فرمایا، لکھنؤ کے اندر ایک شخص ککڑیاں بیچ رہا تھا. اب تھا لکھنؤ کا، تو اس کے ککڑیاں بیچنے میں بھی اس کا لکھنوی انداز دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجنو کی پسلیاں ہیں، مجنو کی پسلیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، کیا خوب ککڑیاں ہیں. تو ہر چیز اپنی، ہر چیز اس کے، وہ اسی کے اندر جھلک، جو چیز اندر ہوگی نا میرے دوستو ضرور باہر نکلتی. لہذا جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے، شریف المزاج خاندانی آدمی ہوگا، اگر وہ غریب بھی ہوگا تو اس غریبی کے اندر بھی اس کی متانت اور شرافت اور خاندانی وہ جائے گا نہیں، وہ اس کے اندر بھی نظر آئے گا، وہ سفید پوشی ایک ایک چیز کے اندر. تو پتہ چلا کہ جو مزاج اور طبیعت میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہر چیز میں نظر آتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا نام آتے ہی، شجاعت اور بہادری اور گرم جوشی یہ سامنے آتی ہے. لہذا استقامت کی جو تعریف آپ نے فرمائی ہے، اب یہ تعریف میں ان کی طبیعت کا اثر موجود ہے. اب وہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. میرے شیخ اور مرشد نے پڑھائی کہ استقامت کی تعریف جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، استقامت اس کا نام ہے کہ تو جمع رہے، کس پر؟ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کام پر جمع رہے، اور جس بات سے منع فرمایا اس کام کو نہ کرے. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب کچھ ہو جائے، گزر گئی جو گزرنا تھی قیامت دل پہ پھر بھی مگر، میرے مرشد کا شعر ہے کہ گزر گئی جو گزرنا تھی قیامت دل پہ پھر بھی مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. لہذا اللہ تعالی کی فرما برداری، جو حکم ہے کرنا ہے کچھ ہو جائے. لہذا آپ دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، بیٹا اپنے ابا سے کہتا ہے، جو بڈھا بوڑھا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ابا کو بولتا ہے کہ ابا ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ بتایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ کے لیے آپ روزے نہ رکھیں. اب مفتی صاحب سے بھی میں نے پوچھ لیا، مفتی صاحب نے کہا اچھا دیندار ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہے تو بھائی ٹھیک ہے، ابا کو روزے نہ رکھیں، اور اگر امید یہ ہے کہ ساری زندگی روزے نہیں رکھ سکتے تو اب فدیہ ادا کر دیں. یہ بات میری سمجھ میں آ گئی نا، یعنی فدیہ اس کے لیے ہے، فدیہ اس آدمی کے لیے جو ساری زندگی روزے نہ رکھ سکے، اب آئندہ کبھی بھی امید نہیں ہے روزے رکھنے کی، وہ فدیہ ادا کرے. اور اگر کسی نے اس امید پر فدیہ ادا کیا کہ میں آئندہ روزے نہیں رکھ سکوں گا، فدیہ ادا کر دیا لیکن پھر روزے رکھنے کی طاقت دوبارہ آ گئی، تو اس کو روزے رکھنے ہوں گے. یہ مسئلہ ہے جی. اب وہ ابا کو سمجھا رہا ہے اور کہہ رہے ابا آپ آرام سے اٹھیے گا، وہاں آپ کو سحری میں نہیں اٹھائیں گے. صبح ہوئی تو پتہ چلا ابا سب کو سحری کے لیے اٹھا رہے ہیں، کہا بیٹا روزہ رکھ لو. اب وہ روزہ رکھا، پیچھے تو ادھر گٹ گیا، آئیے مولانا ادھر آئیے. آپ نے جو آیت پڑھی اسی آیت کا تو مضمون آیا، تو آپ کی برکت ہے، تو آئیے جناب. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ باپ سب سے پہلے، وہ باپ کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہ ابا روزہ نہ رکھنا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں آپ، اور روزہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، فدیہ ادا کر دیں، یا جب صحت ہو جائے تب رکھ لیجئے گا. اور میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ بھی پوچھ لیا، مفتی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے. ابا خاموش، کچھ نہیں کہتا. صبح ابا سب سے پہلے اٹھا رہا ہے، سحری کھا رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے. ابا کیا ہو گیا؟ ابا کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کی آنکھ میں جو نمی آتی ہے نا، وہ نمی بتاتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنے پر قدرت نہیں رکھتا. تو اس لاکھ سمجھاؤ کہ آپ روزہ نہ رکھو، مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، حکیم الامت تھانوی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگ جو معذور ہیں جن کو اجازت ہے شریعت نے رخصت دی کہ روزہ نہ رکھیں لیکن پھر بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو دیکھو کیسا بے وقوف ہے, یہ ایسے کام کرتا ہے. حکیم الامت کی بات غور سے پوری سنیے گا, لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے دیکھو کیا کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں شریعت کہہ رہی ہے بھائی روزہ نہ رکھو لیکن ان کو دیکھو پھر بھی رکھ رہے ہیں. حکیم الامت ثانوی نے فرمایا کہ ظالم تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا دوسرا رخ بھی تو دیکھو, اس شخص کا روزے سے محبت اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی تو دیکھو کہ یہ اپنی جان پر غم جھیل رہا ہے, مصیبت برداشت کر رہا ہے, تکلیف برداشت کر رہا ہے لیکن روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا دوسرا رخ بھی تو دیکھو, اس کی محبت بھی تو دیکھو, اس کا تعلق بھی تو دیکھو کہ کیسا یہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. گزر گئی جو گزرنا تھی قیامت دل پہ پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے. سبحان اللہ, یہ محبت کا ایک معیار ہے جناب کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جوان کا عالم یہ ہے سحری میں آنگنی کھلے وہ روزہ نہیں رکھتا, لیکن بڑے میاں کو دیکھو عالم یہ سحری میں نہیں آنکھ کھلے گی پھر بھی روزہ رکھ لیں گے. کیوں؟ استقامت دیکھیے, اس کے حوصلے دیکھیے, اس کے ارادے دیکھیے. شاباش ہے اس کے ارادے کو اور شاباش ہے اس کے حوصلے کو. لذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی, تو جمع رہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اور جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے کتنی تکلیف اٹھائے, دل ٹوٹ جائے, آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. نظر بچانے میں آرے دل پر چلیں گے تکلیفیں ہوں گی, داڑھی رکھنے میں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, ملا بولیں گے اور کیا کیا بولیں گے, سب برداشت کریں گے لیکن مالک کو ناراض نہیں کریں گے. یہ استقامت ہوتی ہے. اب اس میں آپ کہیں گے کہ جی اتنی تقریر کی حضرت عمر کے اس پر, اب آگے دیکھیے, اب آگے فرماتے ہیں, اب وہ حضرت عمر کی وہ کیفیت اور شان نظر آئے گی. وہ فرماتے ہیں ولا یروغا ولا تروغا روغان سالد, لومڑی کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرنا. آئے نا دیکھو یہ مطلب کیا ہے, یہ نفی بتاتی ہے, لومڑی کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرنا, یہ بتاتا ہے مرد شیرانہ ہمت اختیار کرنا, مردوں کی طرح رہنا, بزدل نہ بننا, یعنی فرما برداری پر چلنے, یا کوئی سنت پر کام کرنا چاہتا ہے خاندان والے برادری والے زمانے والے سب مخالف ہو جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کیا کیا تانے دیتے ہیں, کیا کیا کہتے ہیں, لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ جمع رہتا ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, لبوں پر مسکراہٹ ہے, کہتا کچھ نہیں ہے لیکن کرتا جو ہے رب کی ہے اپنے. کیونکہ یہ نہیں کہ کسی نے کہا پو 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 رونا شروع کر دیا کہ ہے اس نے فلاں نے یہ کیوں کہا. اور ہمارا عجیب حال ہے, ہم ایک تقریر کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, نیک کام مال, منتظر رہتے ہیں لوگ کیا بول رہے ہیں. ایک ہی دن میں پہلے ہی دن اشراک کی نماز پڑھ کے آسمان پر دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے, پہلے ہی دن ہے. عالم یہ لازمت پہ بھی جاتا ہے تو پہلے ہی دن سیٹھ صاحب کو غور سے دیکھے کہ ابھی سیلری دیں گے, لفافہ دیں گے, میاں تو 30 دن کام کرو پھر ملے گی, مہینے کے آخر میں ملے گی, پھر وہ آخر میں بھی نہیں دیتے, 5 اور 7 تاریخ کو دیتے. تو اتنی جلدی تھوڑی, تھوڑا سا ذرا جمنے. کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں تھوڑی جمتا ہے, مہندی کا رنگ لانے کے لیے بھی کچھ 6 وقت چاہیے اس کے لیے, مہندی کا رنگ چڑھانے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے جناب. تو لہٰذا استقامت کی, اس لیے تو فرمائے کہ استقامت ہو کہ جمع رہے, کوئی تانے دے, اعتراضات کرے, کچھ کرے, یا گناہ سے بچنے میں تکلیف ہو, یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی تکلیف ہو. جیسے زکات دیتا ہے تکلیف ہوتی ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ مال خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مال تکلیف کرتے ہوئے, چاہے مال خرچ کرتے ہوئے, چاہے تکلیف ہو, زکات دے رہا ہے, صدقات دے رہا ہے, زلزلہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے, مدرسے مسجد میں دے رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, کہتا ہے اللہ کا حکم ہے آخرت میں اجر ملے گا, عقل سے اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو اب ڈبل اجر ملے گا, مال خرچ کرنے کا اجر اور اپنی دل کے خلاف کرنے کا اجر الگ. لیجئے اور مزے کی بات ہو گئی. تو کون کہتا ہے کسی کام میں تکلیف نہیں ہے؟
اگر صرف تکلیف ہی کو ہم نے معیار بنایا کہ صاحب ہم دین پر اس لیے نہیں چلتے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو میرے دوستو دنیا کا کون سا کام ہے جو بغیر تکلیف کے ہوتا ہے؟ کوئی مثال ایک دے دیجئے کہ اس کام بڑے مزے سے ہو جاتا ہے. روپیہ باپ مزے سے نہیں کما سکتے، شادی مزے سے نہیں ہوتی ہے. ابا بیٹا بولتا ہے باپ کو بس شادی کر دو. بیٹا کتنا پیسہ ہے تیرے پاس؟ کہا ابا ابھی تو کمانا شروع کیا ہے، کمیٹی ڈالیے. کہا بیٹا لاؤ نوٹ لاؤ، مفت میں کوئی بیٹی نہیں دیتا. پانچ لاکھ روپیہ، دس لاکھ روپیہ، لو جی لیلا کو حاصل کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے اب لگے ہیں محنت کرنے. تو مفت میں تو بیوی بھی نہیں ملتی، نہ بیوی مفت میں ملتی ہے نہ بچہ مفت میں ملتا ہے، اس کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پڑھائی کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، محنت. کون سا کام ہے جو محنت کے بغیر اور تکلیف کے بغیر ہوتا ہو؟ دنیا کا کوئی کام، کھانا بھی تکلیف سے، کھانا بھی بغیر تکلیف کے نہیں ملتا. ایک دین ہی رہ گیا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ صاحب تکلیف ہے اس لیے ہم سے ہوتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اب رہی بات کہ دین کی تکلیف تکلیف نظر آتی ہے اور دنیا کی تکلیف تکلیف نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محبت ہے. پتہ ہے جی مہینے کے آخر میں لفافہ ملے گا، پتہ ہے جی فلاں کرم کرنے سے یہ ملے گا. انجام پر نظر ہے، اس کو حالت حال کو نہیں دیکھتا، انجام کو دیکھتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اس انجام کی وجہ سے جو اس کو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا آسان، پھر روزہ رکھنا لذیذ اور مزیدار، پھر داڑھی رکھنا مزیدار، شلوار ٹکنے سے اوپر کرنا مزیدار، پھر اللہ اللہ کرنے کا بھی ایک الگ مزہ آئے گا. اللہ کا نام لے گا اور اللہ کا نام لے کر کہے گا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ میرے مرشد کا شعر ہے، مزہ ہے اس کو. تب جو محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کے نام میں بھی مزہ آئے گا میرے دوستو. کیوں؟ دیکھیں نا، لیلا سے جو تعلق ہو جائے، اس بیوی کے تعلق کی وجہ سے ایک ایک چیز سے محبت ہو جاتی ہے. مولا سے تعلق ہو جائے گا، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے ذرے سے محبت ہو جائے گی. اب اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل جائے گا، اب وہ ماں باپ کو دیکھے گا، ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے ماں باپ عطا فرمائے. بیوی کو دیکھے گا، اللہ تعالی نے مجھے بیوی عطا فرمائی. بچوں کو دیکھے گا، اللہ تعالی نے مجھے بچے عطا فرمائے. نظر ادھر ہوگی اور خیال ادھر ہوگا. مکان کو دیکھے گا، خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے مکان عطا فرمایا. گاڑی کو دیکھے گا، اللہ تعالی نے اپنے کرم سے کار عطا فرمائی. کار بھی ہے، کار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن اس کا مزہ کب ہے؟ جب دل میں یار ہو. وہ لذت ہے میرے دوست. لہذا فرماتے کیا؟ سبحان اللہ، لومڑی کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرنا. آہ میرے مرشد کا یہ شعر فرماتے ہیں، بازش ہے می نگیرت جو شیر نر، بازش ہے می نگیرت جو شیر نر. کہ بادشاہی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے، اور جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے، بادشاہی کو چھوڑتا ہے، وہ جا کر جنگل میں پرواز اڑتا ہے، اور اڑ کر اس کو جنگل میں کئی جانور ملتے ہیں، ریچھ، لومڑی، گینڈا، بندر، سب کچھ، لیکن کسی کو نہیں، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ سیدھا جا کر شیر کو تلاش کرتا ہے اور شیر کی آنکھوں پر حملہ کرتا ہے. وہ میرے مرشد فرماتے ہیں یہ حوصلہ کیوں ملا؟ شاہ کی آنکھ نگاہوں سے نگاہیں ملانے کی وجہ سے وہ بادشاہ کو جنگل کے بادشاہ کو تلاش کرتا ہے، اور جنگل کے بادشاہ شیر سے کم شکار کو اپنے شاہ کی توہین سمجھتا ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی وہ اللہ، وہ لوگ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جب وہ بھی ہے سڑکوں پر نکلتے ہیں، تو پھر بندریا اور ان لومڑی اور ان سڑک پر چلنے والی بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھتے. پھر وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ اوپر آسمان پر لے کر کہ میرا مالک جس سے خوش ہوگا، ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے، کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے، ثواب ہے، قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، آب زمزم کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے.
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے، بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیے کیوں اب زاویہ نگاہ بدل گیا. تو فرمایا باز شہ می نگیرت جو شیر نر کا شکار کرتا ہے. اور یہ شیر نر، شیر سے مراد شیر بیاباں ہیں، یہ شیر چڑیا گھر نہیں ہے. چڑیا گھر کا شیر مراد نہیں ہے، جس بیچارے کو کھانا اس کا کھانا مشکل سے ملتا ہے وہ مراد نہیں ہے. وہ جنگل کا جو شیر بیاباں اس کو بولتے ہیں، شیر نر اس کو بولتے ہیں. پر کرگسا کرگسا بر مردگا بخشادہ پر، کرگس اتنا اونچا اڑتا ہے دکھائی نہیں دیتا، جس کو گد بولتے ہیں، مردہ خور، مردہ کھانے والا، اتنا اونچا اڑتا ہے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی نگاہ زمین پر ہوتی ہے. بادشاہی کی نگاہ کہیں اور، اس کی نگاہ زمین پر. مردہ بھینس مردہ جانور کو تلاش کرتا ہے، اور جہاں مردہ جانور ملتا ہے وہیں پر اس کا جہاز لینڈ کرتا ہے، وہاں پر. لہذا ایسا ہی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تبلیغ کی محنتیں ہیں، بزرگوں کی صحبت ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن جا عورت دیکھی بس پاگل بن گئے. یہ کیا، یہ کرگس ہے. اڑان اتنی اونچی کہ ہاتھ میں تسبیح اور ماشاء اللہ، چہرہ دیکھے کیا سبحان اللہ، محنت ہے سب، لیکن جہاں مردہ دیکھا بس پاگل بن گئے. کیا کرے صاحب، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی گناہ سے بچنے کا، غم اٹھانے کی. تو استقامت کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا جی. استقامت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر چمنا، اور گناہ سے بچنے کے غم اٹھانے کی تکلیف برداشت کرنا، اور اس میں شیرانہ ہمت. میرے مرشد نے سنا ہے کہ ایک وکیل صاحب کے پاس ایک مراسی آیا. اس نے کہا کہ میرا کوئی، اس کا کوئی مقدمہ تھا. تو وکیل صاحب نے کہا بھائی کچھ نوٹ ووٹ. اس نے کہا بھائی نوٹ ووٹ تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا کچھ سنا دو. تو اس نے سنایا کہ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرحاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، اور مجنو نے کہا ہمت مردانا چاہیے. ذرا ہمت استعمال کریں، اور اس ہمت میں پیٹرول پمپ، یہ صحبت اہل اللہ ہے میرے دوست. اب اس مضمون کو، اس صحبت اہل اللہ کا مضمون آگے چلیے. آگے فرمایا، اب عرض کیا تھا کہ استقامت، اب یہ ہو گئی نا استقامت، نیک کام پر جمنا، اور گناہ سے بچنے کی تکلیف برداشت کرنا، نیک کام پر چلنے کی بھی تکلیف برداشت کرنا، اور اس پر جمے رہنا، چھوڑ نہ دینا کہ جی کسی نے کچھ کہا بس چھوڑ دیا، کہ لوگ کیا کہیں گے اور مذاق اڑائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایک اب اس کا حاصل کرنے کا طریقہ، تو استقامت جو ہے یہ باب استفعال ہے. اس میں طلب کی خاصیت ہے. اب طلب ہے، پتہ یہ چلا کہ استقامت کہیں سے لینی پڑتی ہے. اب استقامت کا جو حصول کا مرکز حقیقی ہے وہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے، لہذا مرکز حقیقی اللہ تعالی کی ذات ہے. اور مرکز مجازی کیا چیز ہے؟ جن لوگوں کو استقامت حاصل ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھے. اب اس کے دو طریقے ہیں استقامت کے. نمبر ایک کے دعا مانگے. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ مشہور دعا ہے، قرآن پاک کی دعا ہے، سورہ آل عمران کی. اس دعا میں استقامت کا خزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا، ایسے مانگو. لہذا خود سکھا دیا کہ اے ہمارے ربا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. میرے مرشد نے جب یہ پڑھائے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا داخل کیا، نفی داخل کیا کہ دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کیونکہ نفی داخل کرنا اس کے اثبات پر دلالت کرتا ہے. لہذا ہمارے دل میں صلاحیت ہے یہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے. اچھا بلا چلتے چلتے پٹری سے اتر گئے، ایسا ہے نا، دین پر چلتے چلتے پتہ چلا پٹری سے اتر گئے، اور ایسے پٹری سے اتر رہے دوسروں سے بھی آگے بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. تو لا تزغ قلوبنا یعنی دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. اس میں درخواست اس بات کی ہے کی اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر رحمانی کے اندر فرماتے ہیں، میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ درخواست ہے کہ کیا لا تزغ قلوبنا، یعنی توفیق مانگی جا رہی ہے، التوفیق للثبات علی الحق، ای التوفیق للاستقامت علی الحق، کہ حق پر جمع رہنا اور حق پر قائم رہنے کی توفیق اللہ سے مانگی جا رہی ہے. بعد از ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں پٹری پر لائن پر ڈال دیا، اب اترنے نہ دیجیے پٹری سے، اب لائن پر آپ نے ڈال دیا. اور وہب لنا من لدنک رحمہ، وہ خاص رحمت کو ہمیں ہبا فرما دیجیے. میرے مرشد فرماتے کہ ہاں ہبا اس مضمون کے بعد، لا تزغ قلوبنا کے مضمون کے بعد رحمت مانگنا سکھایا، اس پر یہ بات ہے کہ وہ جو لا تزغ قلوبنا کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اصل میں وہی رحمت ہی ہے. یہ یعنی کیا نہیں، یہ وہ رحمت ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں وفی اختیار صیغۃ الہبا، کہ یہاں پر جو ہبا کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالی نے سکھایا، ایمان اشارہ اس بات پر کہ ان ھذہ الرحمت، کہ یہ جو رحمت ہے، ای التوفیق للثبات الحق، یعنی اللہ تعالی کے حق بات پر جمع رہنا، ٹھیک ہے، تفضل محض، یہ محض اللہ کا فضل ہے، بدون شائبتی وجوب علی تعالی شانو، کسی کو اللہ تعالی کے ذمہ نہیں ہے اگر یہ اللہ تعالی عطا فرما دے. فرمایا یہ رحمت کی درخواست اور ہبا کے طور پر مانگنا، اللہ اکبر، فرمایا یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. اور پھر بعد میں جس کو یہ رحمت ملے گی اور جس کو استقامت ملے گی اس کو جنت ملے گی، اور جنت یہ اللہ تعالی کے فضل سے ملے گی. لہذا کیا ہوا، ایک تو یہ ہوا استقامت کے لیے دعا مانگا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. یہ اللہ تعالیٰ مرکز حقیقی مانگ رہا ہے، اس مرکز حقیقی سے، اس مرکز حقیقی سے اب اس کا انعام کیسے ملے گا کہ صحبت اہل اللہ اختیار کرے. صحبت اہل اللہ جو جن کو استقامت کی دولت حاصل ہے، ان اللہ والوں کی صحبت کا راز کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم لوگ درخت لگاتے ہیں تو درخت ہوائیں چلتی ہیں، درخت ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، باغبان مالی بتاتا ہے کہ ادھر ایک ڈنڈا گاڑو، ڈنڈا گاڑتے ہیں، اس کو رسی مضبوط باندھتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے، وہ درخت بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اس کا تنا بالکل ٹھیک اور سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ کہ ڈنڈا خود بھی مضبوط ہو. پتا چلا ہوائی ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو ڈنڈا خود مضبوط ہونا چاہیے. لہذا اسی لیے استقامت کے لیے اہل استقامت کی صحبت چاہیے کہ خود بھی اس کو استقامت حاصل ہو. پتا چلا حسین کو دیکھ کے وہ بھی پھسل گیا. اس کو ہم کیا سہارا بنائیں گے جو خود بے سہارا ہے. لہذا سہارا مضبوط ہونا چاہیے، سند اور اعماد، عمود، ستون مضبوط ہونا چاہیے. لہذا ڈنڈا مضبوط ہو کہ خود بھی قائم رہے، کہ ہوا آئے تو وہ ٹیڑھا نہ ہو. لہذا اس کے بعد وہ ڈنڈا ہو مضبوط، پتا چلا اہل استقامت شیخ اللہ والا وہ بھی اہل استقامت میں سے مضبوط ہو. اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کو قریب کرتے گاڑتے ہیں، دور نہیں ہوتا، قریب ہوتا ہے بالکل. تو پتا چلا اللہ والوں کی صحبت قربت بھی ہونی چاہیے، تعلق مضبوط ہو. اور پھر رسی بھی باندھتے ہیں مضبوطی سے، پتا چلا محبت کی زنجیر میں بھی باندھے. الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے، الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجئے. میرے مرشد فرما رہے ہیں ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجئے. یہ کیا بات ہے جی، ملاقات ہی 6 مہینے بعد، السلام علیکم جی، پہچانا؟ اب 6 مہینے بعد ہم سے کہیں گے پہچانو بھائی، آپ کے 6 مہینے بعد کو ملا آپ پہچانیں گے اسے؟ اور پھر نہ پہچانو تو الگ ناراض. اور پھر چلو شکل دیکھے تو بات ہے، ٹیلی فون اٹھایا، السلام علیکم حضرت صاحب، جی پہچان لیا آپ بیوقوف نمبر 1 معلوم ہوتے ہیں. بھائی ٹیلی فون پہ کیسے پہچانے آپ کو یار، کوئی اپنا پتا کوئی بتاؤ. اس لیے ادب ہے کہ جب ٹیلی فون کریں تو یہ نہ کہے کہ جی میں فلاں یہ وہ، پہلے سب سے پہلے اپنا نام لے اور وہ یہ پوچھے بھائی کون سا، بولا حبیب اللہ. کون حبیب اللہ؟ جی کراچی والا. جی کون کراچی میں؟ تو 5 حبیب ہیں. جی فلاں وہ جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا. مطلب کیا، کوئی بات بتانی چاہیے جس سے وہ پہچان سکے، اور اس میں برا نہیں ماننا چاہیے
کہ جی ہم نے فون کیا اس نے ہمیں پہچانا نہیں، ہماری بڑی سبکی ہو گئی. یہ سبکی نہیں ہے بھائی. عزت اور کیا عزت اور ذلت کا یہ معیار نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے. سنت یہ ہے کہ جب گھر جائے پوچھے کون؟ میں ہوں. یہ میں نہیں کرنا چاہیے، نام لینا چاہیے، اپنے گھر میں بھی نام لینا چاہیے، یہ سنت ہے. کہ جی پوچھا کون؟ جی میں ہوں. کھولو دروازہ. یہ نہیں ہے، نام لینا چاہیے کہ میں ہوں. نام بتا اپنا کہ فلاں. اپنے گھر میں بھی یہ سنت ہے جناب. جب اپنے گھر میں سنت ہے تو دوسرے کے گھر میں کیا ہوگا؟ اور پھر جب دروازے پہ جائے تو میرے دوستو ایسے زاویے سے کھڑے ہونا چاہیے کہ اندر نگاہ نہ پڑے. یہ بھی ادب ہے اس کا. زیادہ ہٹ کے ذرا کھڑے ہو، اندازہ دروازے کھلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نگاہ پڑے گی. تو جہاں ہوگا ایسی جگہ کھڑے ہو کہ اگلے کی آواز ہم بھی سن لیں، وہ بھی ہماری آواز سن لے. لیکن اتنا بھی دور جا کے نہ کھڑے ہو کہ اندر سے چلا رہے ہیں، ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، یہ ادھر سے بول رہے ہیں، وہ ادھر سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ بھی ایک عجیب کام ہوتا ہے. تو پتہ ہی چلا راحت کا، راحت پہنچائے. تو اس لیے ٹیلی فون کا بھی ادب ہے کہ فون کرے، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فلاں فلاں بات کر رہا ہوں. اپنا نام بتائے. جی کون؟ میں نے نہیں پہچانا. جی فلاں جگہ یاد کی کوئی چیز یاد کرا. میں ہماری کوئی ذلت نہیں ہے میرے دوست کہ جی ہم اگر ہم نے اس نے ہم سے پوچھا کہ کون فلاں، میں نے نہیں پہچانا، تو ہماری عزت وہ ہو جائے گی. نہیں میرے دوست، ایسا نام بتانا چاہیے. اتنا تک ادب ہے. اور مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے گیا، میرے گھر پر کوئی ملنے کے لیے آیا، میں کسی کے گھر پر ملنے کے لیے گیا، اب وقت طے نہیں تھا، گھنٹی بجائی، کون؟ جی فلاں. بتایا جی فلاں ملنے آیا. کہتے جی میں نہیں مل سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ تیرے باپ کے اتنی دور سے آئے گیا، کیوں نہیں ملے گا؟ تو نکالو اس کو باہر. اتنی گرمی میں خوار ہونے کے لائے کہنے نہیں ملے گا، گھر میں بیٹھا نکلو باہر. مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے نہیں ملنا، تو مسئلہ یہ ہے جانا پڑے گا آپ کو واپس. آپ نہیں اصرار کر سکتے کہ کیوں ملنے کے لیے آئے ہو. کیا ہم تو آپ کو دھوپ میں آئے ہو تو کیوں آئے ہو بھائی؟ ٹیلی فون پہ بات کرتے، رابطہ کرتے، پوچھتے. یہ آداب میں سے جناب. ہاں البتہ میزبان کو چاہیے کہ اگر کوئی معزز آدمی ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس سے ملاقات کر لے. لیکن دونوں طرف سے ادب سکھا دیا. اس کو سکھا دیا کہ اگر وہ آپ سے کہتے نہیں ملنا، آپ اصرار نہیں کر سکتے. اور یہاں اس کو بھی ہے کہ بھائی دیکھو ایک معزز آدمی بیچارہ پریشان، تھوڑا سا اس کو وقت دے دو، یا اس کو سمجھا دو کہ جی اس وقت میں ذرا مشغول ہوں، آپ فلاں وقت آ جائیے گا، چلو کچھ نہیں، تھوڑا پانی ٹھنڈا ہی پلا دو تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اگر کسی ضرورت سے بیچارہ پتا نہیں کس ضرورت سے آیا. دادا یہ بھی سکھا دیا کہ چلو آیا ہے تو اس کی بھی تھوڑی خیر خواہی کرو بھائی. لیکن مسئلہ یہی ہے، اگر ملنے سے انکار کر دے، اصرار ہم نہیں کر سکتے کہ جی کیوں نہیں مل رہا ہم سے وہ. سبحان اللہ. جیسے دسترخوان ہے، سبحان اللہ کیا ادب ہے. دسترخوان پہ جو لا کے رکھ دیا میزبان نے، اب وہ میزبان یہ نہیں کہے یہ اب میزبان رکھ دیا اس کا مطلب ہے سب کھا جاؤ. میزبان نہیں کہہ سکتا کیوں سب کھا رہے ہو. اور اگر مہمان نے سب کھا لیا، بھوک لگ رہی ہے اور منگوا نہیں سکتا، یہ بھی ادب. یہ اور منگوا نہیں سکتا وہ. ہاں اگر میزبان یوں کہے بھائی صاحب اور چاہیے ہو تو بتا دیجئے گا، ہاں پھر کہے گا جناب کچھ اور لے آئیے، اور لے آئیے، پھر کہہ سکتا ہے وہ. سبحان اللہ دیکھو کتنی ہے نا. کیونکہ ہو سکتا ہے اتنا ہی موجود ہو. ہمارے گھر میں ایسے مسائل نہیں ہوتے کیا؟ کبھی سب سامنے رکھ دیتے ہیں اور نہیں ہوتا. اب وہ کہتے اور لاؤ، کتنی سکی ہوتی ہے. سبحان اللہ کیا شریعت ایک ایک چیز میں ہماری راحت کا خیال ہے. ایک ایک چیز میں، ایک ایک چیز میں کہ دیکھو جو میزبان نے رکھ دیا بس خاموشی سے کھا لو، مت مانگو اور. ہاں میزبان کہے اور چاہیے، جناب بتا دیجیے گا، پھر اور منگوا لو. سبحان اللہ کیا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت میں کتنا ایک ایک چیز، اے راحت کا کتنا خیال ہے. میرے دوستو استقام تو عرض کر رہا تھا میں کہ وہ ڈنڈا جو ہے، وہ ڈنڈا لگاتے ہیں درخت کے ساتھ. ایک تو وہ ڈنڈا قریب لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ دور باندھا جاتا ہے کہ وہاں سے رسیاں باندھیں گے، نہیں بالکل قریب ملا ہوا ہوتا ہے. اور پھر رسیاں بدرسی بھی باندھتے ہیں، تو دو چیز ہو گئی، ایک قربت ہونا، ایک تو قربت اتنا قریب ہو کہ بالکل، اور دوسرا رسی بھی باندھی جاتی ہے. تو پتا چلا اہل استقامت سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ قربت کا تعلق ہو، اور پھر محبت کی زنجیر سے بھی بندھا. فاروقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر آن زنجیر زلف دل برم. واہ، میرے شیخ مثنوی تو بہت جم جم کی عادت پڑھا کرتے ہیں کہ غیر آن زنجیر زلف دل برم. میرے محبوب، شریعت و سنت کی زنجیر کے علاوہ کیا اگر تم کوئی غیر اور زنجیر لے کر آؤ؟ غیر آن زنجیر زلف دل برم، کیا معنی کی تعبیر دیکھیے کہ شریعت و سنت کی زنجیر ماں کو محبت کی دلبر کی زنجیر فرما رہے. غیر آن اگر کوئی اور غیر کی زنجیر لاؤ گے، گردوشل زنجیر آ رہی بردرم، تم کیا سمجھتے ہو ہماری طاقت اور اس کا امتحان لے دو، تم 200 زنجیریں لے کر آؤ گے ہم اس کو توڑ دیں گے. ہاں شریعت و سنت کی زنجیر لاؤ، پھر دیکھو ہم کیسے بنتے ہیں اس میں. اور تم غیر کی لاؤ گے تو یاد رکھنا 200 زنجیریں بھی لاؤ گے تو سر نگونم کن پائے من، میں سر جھکا چکا، اب کیا کرو؟ ہوئی خبردار، اب میرے پاؤں کھول دو. سر نگونم ہی ریا کن پائے من، فہم کو در جملہ اجزائے من. اب ہماری تمہاری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتی، بس تم ہماری جلدی سے یہ زنجیر کھولو یہ جو تم نے غیر کی زنجیریں باندھی ہیں. لہذا استقامت کے لیے دوسری چیز جو حصول، ایک تو دعا مانگے، کیونکہ استقامت کے اصلی مرکز تو اللہ کی ذات ہے بھائی، وہ عطا فرمانے والے ہیں. لیکن استقامت، اب دیکھیں نا ہوا چل رہی ہے، اس ڈنڈے کو بھی تو اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے، لیکن وہ ایک اسباب کے درجے میں ہے، ذریعے کے درجے میں ہے. تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے استقامت کی نعمت عطا فرماتے ہیں. ہو گیا نا جناب؟ تو ایک کام کیا کرے، ایک کام تو دعا مانگا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور دوسرا کام یہ کرے، کسی اللہ والے کی اہل استقامت کی صحبت اختیار کرے، پاس بیٹھا کرے، تعلق رکھے، مشورہ کرے، پوچھ کے کرے، دیکھیے کیسا، کوئی کچھ کہے تو ان کے پاس آ کے رو لے. دل کو بھڑاس نکالنی ہوتی ہے نا، وہاں نکال لیتے، وہ پھر مشورہ دیں گے، ایسی کوئی بات کان میں پھونک دیں گے مست ہو جائے گا، اسی بات میں جس کو وہ اندھیرے سمجھ رہا ہے اسی میں روشنیاں پھوٹ پڑیں گی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، ہے ایسے ہمارے عاشق ہیں کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر سمست کامو جمے رہے مرتے دم تک. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو، کہ ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں کہ کہتے ہیں گھبراؤ مت، ڈرو مت. بھائی تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ قیامت کے اولاد کے، تم جس کے تم بن کر رہے، قیامت کا مالک بھی وہی ہے، لہذا تم کیوں گھبراتے ہو؟ ولا تحزنوا، غم نہ کرو، جس یہ جو دنیا چھوٹ رہی ہے یہ کیا، یہ تو عارضی چیز ہے. لیکن آج مال اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، اور جس حسین کے ہے آج اس کے پاس کل اس کے پاس، اور مان لو شادی بھی کر لی وہ بھی بڈھی ہو رہی ہے، نانی دادی ہو رہی ہے، کمر جھکے مسلائے کمانی ہوئی، کمر جھکے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. میرے مرشد کے اشعار کہ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لگا بھائی نانا نانی کا، اور کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے جوانی کا. لہذا غم مت کرو اس مال کا، اس سے زیادہ ارے جو مال تم نے ہمارے راستے میں دے دیا، جب اس کا تم انعام دیکھو گے مست ہو جاؤ گے. اس مکان کو، اس ایئر کنڈیشن کو، اس گاڑی کو کیا غم کرتے ہو تم؟ چھوڑو، اس سے بڑھ کر نعمتیں تیار ہیں تمہارے لیے. کیسے؟ وابشرو بالجنہ، سبحان اللہ، جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے. کنتم توعدون، تمہیں سے تو وعدہ تھا اس کا کہ تم ہمارے ہو، تم ہمارے بن جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ وہ ہم ولی ہیں، ہم دوست ہیں ان کے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا کی حیات میں بھی. کہ یہ اللہ والے جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر استقامت کی دولت، تو معیت خاصہ، معیت عامہ تو وہ معکم اینما کنتم سے سب کو حاصل ہے، لیکن ہم ان اللہ والوں کو، اپنے ان دوستوں کو معیت خاصہ سے منور اور مشرف فرماتے ہیں، اور ایسا مشرف بناتے کہ ملک سے بھاگنا بھی نہیں پڑتا، وہ ساری دنیا میں امن سے، چین اور سکون سے رہتے ہیں. ان کے لیے ساری دنیا ایک برابر ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے کسی کا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر مخلوق کو اس کو ڈر، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کرے گا کہ جس سے مخلوق اسے منہ چھپاتا پھرے، وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے اس کے لیے، وہی کافی ہے کہ مخلوق سے منہ چھپانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی سبحان اللہ، کہ دنیا میں تو معیت خاصہ دے رہے ہیں لیکن آخرت میں دیدار سے بھی منور فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، جس کے اسم سے تم تڑپتے تھے، روتے تھے، اب اسم کا مزہ لیتے تھے، اب مسمہ کا بھی مزہ لو، دیکھو ہمارے دیدار کرو، ہماری زیارت کرو. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ. یا حکیم الامت فرماتے ہیں استراری اختیاری دونوں نعمتیں ملے گی. استرارن یاد آیا کہ یار دریائے سندھ کی مچھلی تو زبردست، یاد آیا فوراً آ گئی جناب مچھلی زبردست، اس سے بڑھ کر آ گئی. یا سوچا بہت دن ہوئے جی کباب نہیں کھائے، چلو جی کباب کھاتے ہیں یا مچھلی کے پائے کھاتے ہیں، اب پتہ نہیں کیسے آئیں گے، اللہ تعالی ہی سمجھ سکتے ہیں. پتا ڈاکٹر صاحب کے پاس ذکر کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کہے گا یہ گولی دے رہا ہوں رات کو سونے کے بعد صبح اٹھنے سے پہلے کھا لینا. آگے فرمایا سبحان اللہ، عجیب دیکھیے آگے عنوان عجیب پیار کا، فرمایا نزلا من غفور الرحیم. اب نزل کے معنی مہمانی کے، کہ سبحان اللہ جو بندے اللہ کے بن کر رہے اب ان کی وہاں مہمانی، اللہ تعالیٰ میزبانی فرما رہے اور ان بندوں کی مہمانی ہو رہی ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ مہمانی کے لیے فرمایا غفور اور رحیم کے لفظ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اپنے دو نام غفور اور رحیم لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ بندے ہیں، استقامت ہے، کبھی کبھی ٹیڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یاد آتا کہ لو جی ہم نے کبھی کبھی ایسی بھی حرکت کی تھی اور بچپن میں کیا 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 تھا. عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. کیسا پرانی یاد آئے گی، چلو یار ایسے تھے، نہیں غفور قلم پھیر دیا، بس غفور بخشنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہمان کی جو عزت ہوتی ہے، میزبان کی عزت ہوتی ہے، تو میزبان کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا مہمان ذلت کے ساتھ رہے، وہ چاہتا ہے ہمارا مہمان مثل ماں، مہمان مثل ماں چاند کے، یعنی عزت سے رہے. اس لیے نزل فرمایا اور غفور فرما دیا، ارے میاں بخش دیا، رحمت کی وجہ سے بخش دیا، اب جاؤ مہمان عزت سے کھاؤ، جنت میں عزت سے رہنا، ذلیل ہو کے ہم تمہارا رہنا پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے تم جنت میں عزت سے رہو. اس لیے نزل فرمایا مہمانی، اللہ اکبر، کہ مہمان کی ویسے ہی عزت، کیونکہ گئے سے گئے آدمی ہو، گئے سے گئے آدمی ہو، قبائل علاقے بھی ایسے ہیں کہ اگر ان کے یہاں مہمان آ جائے، دشمنی بھی ہو لیکن علاقے میں آ گیا، اب وہ اسے کچھ نہیں کہتے. کیوں جناب؟ کہتے جی ہمارا مہمان ہے. یا دشمنی کسی سے، کسی اور کیا مہمان بن گیا، کہے گا نہیں بھائی اب یہ مہمان ہمارے علاقے میں آ گیا، اب اسے کچھ نہیں کہیں گے. اے اللہ آپ کی دنیا میں ایسے بندے ایسے جو اپنے علاقے میں اگر مہمان آ جائے اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اس کی ذلت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، تو آپ جب جس کے لیے مہمانی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، کیسے غیور تو آپ ہیں. تو فرما دیا، اور پھر غفور رحیم اس لیے فرما دیا کہ بھائی خبر گھبراؤ مت، پرانا وہ حساب بھول جاؤ، بس جنت میں مزے اڑاؤ، تم مہمان ہو. ارے میاں مہمان جو ہے عزت سے رہتا ہے، یہ تھوڑی کہ وہ تم ایسے دب دب کے رہو اور جنت کی نعمت سے فائدہ بھی نہ اٹھاؤ، پھر حوریں بیچاری کیا کریں گی، وہ تو منتظر ہیں، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. وہ حوریں بیچاری کیا کریں گی کہ جی کہ یہ تو آتا ہی نہیں ہے، اللہ میاں اس کو دیکھیے. سبحان اللہ، نزل فرما دیا، بندوں کو تسلی دے دی، تم جب تم ہمارے بن کے رہو، دیکھو ہم تمہاری مہمانی کریں گے. اور عزت سے مہمان، عزت سے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ مہمان ہوئے، کوئی رئیس تھا، اس نے اپنے ملازم کو فہرست بنائی کہ یہ کھانا لانا. امام صاحب نے پوچھا، وہ چلا گیا، وہ امام صاحب نے پوچھا کیا کہہ لے، تو امام صاحب نے ایک ڈش کا اضافہ کر دیا. اب جب کھانا لگا، رئیس بیٹھا ہوا، وہ امام صاحب کا شاگرد تھا، رئیس بیٹھا ہوا تو اس نے دیکھا ایک کھانا ہے، بولا یہ تم نے کہاں سے لائے؟ اس نے فہرست نکالی، وہ غلام تھا، فہرست نکالی، اس نے کہا جناب آپ کے استاد، آپ کے مہمان نے مجھے حکم دیا کہ یہ ادھر. اتنا خوش ہوا وہ، تو نے میرے مہمان کا اکرام کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب دیکھیں دنیا کے کریموں کا یہ عالم ہے، دنیا کے کریموں کا یہ عالم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرنے پر اس کو آزاد کر دیا، تو جو اصلی کریم ہے کیا عالم ہوگا ان کی کرم نوازی کا. اس لیے غفور رحیم فرما دیا کہ نہیں عزت سے رہو، بس جو پرانا تھا سب بخش دیا، تم ہمارے جب بن گئے ایک دفعہ اب پرانا بھول جاؤ، بس اب تم مہمانوں کی طرح ایسے عزت سے رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے استقامت کی دولت ہماری جانوں کو نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اپنے کرم سے جو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس پر جمع کے رکھیے، ہماری مدد فرما دیجئے، استعانت فرما دیجئے. اور یا اللہ جن نیک کاموں میں اور جن آپ کی رضا کے کاموں میں ہم پیچھے ہیں، یا اللہ اس میں آگے بڑھا دیجئے. عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، جو جن گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ان گناہوں سے مستقل بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جن گناہوں میں ابھی ہم مبتلا ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان گناہوں سے بھی خلاصی عطا فرما، ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور خاص قرب اور تعلق نصیب فرما دیجئے، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام نظر کا ایک اشاریہ بھی درآمد نہ کریں. ہم سب کو یا اللہ ولی صدیق بنا دیجئے، ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجئے، رزق حلال یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ فراوانی کے ساتھ عطا فرما. جو بے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ آپ کی محبت کا اتنا عظیم شان مضمون میرے شیخ اور مرشد نے حضرت بیان فرمایا، یا اللہ ان کو جزا عظیم عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنے قرب کی لذت عطا فرما، ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما، اپنی محبت کمال درجے کی عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اللہ یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. جو مضمون پیش ہوا، یا اللہ بہت محتاج ہوں، ہم سب سرابا محتاج ہیں استقامت کے، یا اللہ اپنے کرم سے استقامت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت پر نیک عمل کر قائم اور دائم، اور اسی طرح ایمان سلامتی ایمان اور سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.